السلام علیکم. پہلی فروری 2017 کو جوہانسبرگ میں حضور اشرف الفقہا کا خطاب ہو رہا ہے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معرض الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے انسان کی ضروریات کے لیے لاکھوں کروڑوں چیزیں اس نے پیدا کی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے اہم اور ضروری ہے. پانی یہ بھی ہمارے لیے پیدا کیا، ہوا اور آکسیجن بھی ہمارے لیے پیدا کیے، زمین پر ہریالی اگائی ہمارے لیے، بادلوں سے پانی برسایا ہمارے لیے، چاند اور سورج یہ ہمارے لیے، غرض کی کائنات کا ذرہ ذرہ یہ سب ہمارے لیے پیدا کیا. یہ اور بات ہے کہ ہر چیز کی حکمت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ فلاں چیز کس لیے، کس کام اور کس فائدے کے لیے پیدا کی گئی. اللہ کی ساری حکمتوں اور مصلحت کو جاننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیوار پر ایک چھپکلی چھپکی ہوئی تھی. چھپکلی سمجھ گئے؟ گھروں میں ایک چھپکلی اکثر دم جس کی لمبی ہوتی ہے دیوار پر چار پاؤں سے چھپکی ہوئی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے اور دل میں سوچ رہے تھے اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا. گھروں میں گھومتی رہتی ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، فوراً پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، مولا اس جانور کو تو نے کیوں پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے اور اس میں فائدہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا، اے موسیٰ ٹھیک اسی وقت یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا. دنیا کی چیز ہر ایک چیز کی حکمت کو جاننے میں حیران ہے، رب کی حکمت کو کوئی جان نہیں سکا. تھوڑی بہت چیزوں کو ہم نے سمجھا ہے، یہ پانی اس کام کے لیے ہے، भैंस और गाय इस काम के लिए है, ये सब्जी उगती है हमारे काम के लिए है, लेकिन कायनात के हर हर जर्रे में अल्लाह की हिकमत पोशीदा है। कुरान मजीद फरमाता है हुवल लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दे जमीआ, ऐ इंसान जमीन में जो कुछ है मैंने तेरे फायदे के लिए पैदा किया। वो डायरेक्ट हमको फायदा पहुंचाती है या इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाती है, बहरहाल हर चीज हमारी नशो नुमा के लिए हमारे फायदे के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। अल्लाह की हिकमतों को थोड़ा सा हमने समझ लिया है, लेकिन इसी कायनात में अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को पैदा किया और अल्लाह के महबूब बंदों में रब ने वो लाइट नूर और एनर्जी अता फरमाई है कि अल्लाह की पैदा की हुई हर चीज में रब की कुदरत भी उनको नजर आती है और अल्लाह की हिकमत भी नजर आती है। अल्लाह ताला की टेक्नोलॉजी को वो खूब अच्छी तरह समझते हैं, हिकमत कहते हैं टेक्नोलॉजी को। अल्लाह ताला ने किस तरह बनाया, क्यों बनाया, ये औलियाए किराम हर चीज को समझते हैं। इसीलिए हर चीज की इज्जत अल्लाह के वली जो हैं हर चीज की कदर कीमत समझते हैं। एक एक पानी के कतरे में उन्हें अल्लाह का जलवा और हिकमत नजर आती है, उस पानी के कतरे को भी बिला वजह जाया नहीं करते, इसलिए कि वो ये समझते हैं मेरे रब की इसमें कुदरत चमक रही है, रब ने इसको किस हिकमत के लिए बनाया है वो देख रहे हैं। उनकी निगाह सिर्फ पानी को नहीं देखती है, पानी में अपने रब की हिकमत को देखती है, और जो हिकमत को समझता है वो उस चीज की कदर व कीमत करता है। बच्चों के सामने आप घड़ी रख दो, बच्चे को पता नहीं है ये घड़ी कितनी मुफीद है, छोटा बच्चा उठा करके इधर फेंकेगा उधर फेंकेगा, नाली में डाल देगा, उसको पकड़ करके जमीन पर झटके देगा, खराब हो जाएगी। बच्चा ये घड़ी के साथ सलूक क्यों कर रहा है, इसलिए कि वो इतना नादान है, उसको पता नहीं कि घड़ी की हिकमत क्या है, घड़ी का इस्तेमाल क्या है, इसलिए उसकी कदर उसके दिल में नहीं है। लेकिन आप इस घड़ी की कदर जानते हैं, अगर जमीन पर गिर गई तो आप चौंक जाते हैं, उठा करके और देखते हैं कि बंद तो नहीं हुई है, उसको साफ करके कलाई पर लगाते हैं, चोरों से बचाते हैं, बच्चों के हाथ में है तो उसको आप वापस ले लेते हैं, इसलिए कि जिसकी कीमत आपके दिल में है आप उसकी कदर भी करते हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं। औलियाए किराम इस दुनिया की किसी चीज की बेकदरी नहीं करते, हर एक चीज की कदर करते हैं, हिफाजत करते हैं, और इस बड़ी दुनिया में जब पानी के कतरे की वो कदर करते हैं तो ऐ दोस्तों इन अल्लाह वालों के नजदीक हमारी कितनी कदर होगी, वो हमारी कितनी हिफाजत करेंगे, हमको किस निगाह से वो देखते हैं, ये और बात है कि हम उन औलियाए किराम की निगाहों की कदर व कीमत को हम नहीं समझते तो दूर दूर रहते हैं। जिस दिन गौसो खाजा की नजरों की अहमियत पता चल जाएगी, खुदा की कसम उनके कदम से कभी दूर होने का हमने तसव्वुर भी पैदा नहीं किया। इंसान को इन अल्लाह वालों से बहुत दूर कर दिया गया, इसलिए कि उसका नफ्स उसके अंदर मौजूद है। देखो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कई पॉइंट बनाए, एक उसको नफ्से अम्मारा कहते, दूसरा पॉइंट है उसको लतीफ़े कल्ब कहते, तीसरा पॉइंट है उसको लतीफ़े रूह कहते, चौथा पॉइंट है उसको लतीफ़े सिर कहते, पांचवा पॉइंट है उसको लतीफ़े खफी कहते, और छठा पॉइंट है उसको लतीफ़े अख़फ़ा कहते। یہ انسان کے اندر چھ لطیفہ چھ پوائنٹ اللہ نے پیدا کی. ان چھ پوائنٹ پر جس نے کنٹرول پا لیا وہ اللہ کا ولی ہو جاتا. یہ چھ پوائنٹ جس کے اچھے ہیں روحانی ایکٹیویٹی اس کی پرفیکٹ بن جاتی. جس طرح آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی, کان عطا فرمائے, ہاتھ عطا فرمائے, پاؤں عطا فرمائے, زبان عطا فرمائی, یہ سارے پوائنٹ ہیں. یہ کس لیے ہیں؟ یہ اگر اسٹانگ اور صحیح رہیں گے تو دنیا کا ہر کام آپ کر سکیں گے. اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو پرابلم, ہاتھ ٹوٹ گیا تو لائف میں پرابلم کریٹ ہو جائے گی, آنکھ پھوٹ گئی پریشانی ہوگی. یہ پانچوں پوائنٹ ہمارے اگر صحیح سلامت ہیں تو ہماری زندگی بڑی خوشحال ہے. آنکھ سلامت ہے, پیر سلامت ہے, ہاتھ سلامت ہے, بڑی آسانی کے ساتھ اس دنیا میں آپ ہر کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح یہ چھ پوائنٹ جنہیں لطیفہ کہتے ہیں, اگر یہ روح کے چھ پوائنٹ یہ ہاتھ پاؤں سلامت رہتے ہیں تو یہ روح دوڑتی ہے, آتی ہے, کمائی کرتی ہے, اور وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اس کی منزل ایک جگہ اپاہجوں کی طرح بیٹھنا نہیں ہے. ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دوڑ بھاگ نہیں کر سکتے. اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں روح کے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ دوڑ بھاگ نہیں کر سکتے. دنیا بازار میں جاتی ہے, اور جب روح کے پوائنٹ سلامت رہتے ہیں تو وہ بازار مصطفیٰ میں جاتے ہیں. آج تمہارا سلامت ہے, تم کاروبار کرتے ہو اور یہ لطیفہ تمہارے اندر کے سلامت ہیں, تم عبادت کا کاروبار کرتے ہو بازار مصطفیٰ میں. اور پھر آپ کو بازار میں جانے کے لیے بہت سے پرابلم بھی ہوتے ہیں, تو آپ بازار کے حالات کو اور ہر چیز کی قیمت اتار چڑھاؤ, ڈالر کا کیا بھاؤ ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے, تو آپ کو کسی ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو بازار کے تمام حالات کو, وہاں کی گراوٹ کو, وہاں کی چیزوں کے بھاؤ کی جو جانکاری رکھتا ہے, تو اس کو آپ پکڑتے ہیں, ذرا یہ چیز خریدوا دے, ذرا ادھر چل, یہ چل. ایسے شخص کو آپ کی بولی میں دلال کہتے ہیں, یا اس کو انگریزی میں ایجنٹ کہتے ہیں, ہے نا
جی.
وہ ایجنٹ آپ سے کمیشن لیتا ہے, پھر آپ کا کام کرتا ہے. لیکن بازار مصطفیٰ میں بھی آپ تنہا نہیں جا سکتے, وہاں بھی کسی کی ضرورت پڑتی. ہم ان کو ایجنٹ تو نہیں کہتے, ہم ان کو ایجنٹ تو نہیں کہتے, ان کو کمیشن ایجنٹ نہیں کہتے ہیں, ہم ان کو غوث و خواجہ کہتے ہیں, ہم ان کو داتا گنج بخش کہتے ہیں. بازار مصطفیٰ کیے اتار چڑھاؤ اور یہاں کے آداب تم کو نہیں معلوم ہے, یہ تمہارا ہاتھ پکڑتے ہیں, یا یوں کہو تم ان کا ہاتھ پکڑتے ہو, مرید ہوتے ہو, تو بازار مصطفیٰ میں ایمان کا سودا ہوتا ہے, بازار مصطفیٰ میں روح کے کھانے کا اناج ملتا ہے, بازار مصطفیٰ میں روح کی پیاس بجھانے کے لیے شربت ملتا ہے, سب وہاں ملتا ہے. لیکن ان کا ہاتھ پکڑ لو گے نا تو کوئی تم کو دھوکہ نہیں دے سکے. جو وہاں پر ملے گا وہ سب صحیح ملے گا. اس لیے ان چھ پوائنٹ کو سلامت رکھنا یہ ہماری ذمہ داری, یہ ہماری ذمہ داری ہے. لطیفہ نفس جو ہوتا ہے, جو انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہ بہت اچھی بات ہے, فلاں کو دھوکہ دو پیسہ مل جائے گا, جھوٹ بولو تمہارا فائدہ ہوگا, گالی بکو, گندہ گردی کرو, لوگ تم سے ڈریں گے. وہ لطیفہ نفس جو ہوتا ہے یہ آدمی کو برائیوں پر اکساتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے ان نفس الامارۃ بالسوء, اے لوگوں یہ اب مارائے نفس جو ہے یہ ہمیشہ تمہیں برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے. اس نفس کو پکڑ کر اور اس کا گلا دبانے کی ضرورت ہے. اس کو کھلا کر کے پہلوان بناؤ گے تو یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. اولیاء کرام اپنے مریدوں کو پہلی بات یہی سکھاتے ہیں کہ نفس امارہ پر کنٹرول کرو، نفس امارہ کو کھلاؤ پلاؤ نہیں. یہ آہستہ 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 یہ کمزور ہوتا ہے. جب یہ ویک ہو جاتا ہے اور اس میں زیادہ شرارت کی طاقت اور انرجی نہیں رہتی ہے تو پھر یہ اتنا سیدھا ہو جاتا ہے، اتنا سیدھا ہو جاتا ہے کہ یہ پھر برائیوں کا کوئی، برائیوں کی کوئی بات سوچتا نہیں. جب نفس امارہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کا مقام اللہ نے یہاں رکھا، ناف کے نیچے دو انگل، یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہمیشہ آدمی کو برائیوں پر اکساتا ہے. جب یہ ذکر و اذکار سے، مار پیٹ سے یہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ والے اس پر مجاہدہ کر کے اسے کمزور کرتے ہیں. اس کے لیے پہلی صورت یہ ہے ذکر کرنے کی. اللہ والے ذکر کرواتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ الا اللہ یہ ایک ضربی ہے، ضرب کہتے ہیں مارنے کو. اور بعض وہ ذکر ہیں جو دو ضرب میں ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ الا اللہ، یہ دو مرتبہ مار پڑتی ہے. اور کچھ ذکر ہوتے ہیں شہ ضربی، تین مرتبہ اس پر مار کی ضرب لگتی ہے، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، تو تین مرتبہ. یہ جو الا اللہ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن رب العالمین نے لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ نفس گھبرا جاتا ہے، یہ نفس پریشان ہوتا ہے. آپ کسی کو ایک ڈنڈا ماریں تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر بار بار اس پر لاٹھی اور ڈنڈا برساتے رہیں تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، ہمت پست ہو جائے گی. اس لیے اللہ والے اپنی خانقاہ میں اس پر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا کر کے اس نفس کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں، اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ معافی مانگتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کروں. اتنا مارو اس پہلوان کو کہ تمہارے پاؤں پڑنے لگے اور کہے بھیا میں کچھ نہیں کروں گا. جب یہ منزل آتی ہے تو اللہ والے کہتے ہیں کب کب برے کام نہیں کرے گا، تو کہے گا نہیں تو چل اب اچھا کام کر. تو اس نفس کو اچھے کام پر لگاتے ہیں، اور جب وہ اچھے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اب وہ نفس امارہ نہیں کہلاتا ہے، وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے. لوامہ کے معنی آتے ہیں جب کوئی غلط کام کرے اور اندر سے نفس آپ کو ملامت کرے، کیا کر لیا میں نے، تمہارا ضمیر تم کو کوسے، تم کو برا کہے کہ یہ کام تم کو نہیں کرنا چاہیے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ ہمارا نفس اب مر رہا ہے. اب وہی نفس گھبرا کر کہتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے. جب یہ نفس ملامت کرنے لگتا ہے تو اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. اور جب نفس لوامہ اسٹرانگ بنتا چلا جاتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ بنتا ہے. وہی نفس جو ہے بڑا اس کو اب اطمینان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب گناہ کرتا ہی نہیں. پہلے مار پڑی تو پریشان تھا، پھر لوامہ بنا، گناہ ہو جاتا تھا لیکن پھر بھی وہ بے چین ہوتا تھا. اللہ تعالی ولیوں کے ذریعے اس میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے، اب وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اب اس کو اتنا سکون ہوتا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے کہ نہ شیطان اس کو چھیڑتا ہے، نہ اس کے جذبات اس کو گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں. اطمینان سے اب وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نفس کو نفس مطمئنہ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان ارجعی الی ربک، چل اپنے پروردگار کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف بلاتا ہے. تو ایک ہے مرید اور ایک ہے مراد. جب مرید ہوتا ہے تو اس کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے، جب مراد بن جاتا ہے تو اس کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے. یہ ایک تصوف کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا میں سمجھا دوں، کوشش کروں گا یہ آپ سمجھ جائیں. ایک مرتبہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضور مرید اور مراد میں کیا فرق ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ مرید کس کو کہتے ہیں اور مراد کس کو کہتے ہیں. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مرید چلتا ہے، بڑے سادہ لفظ ہے، مرید چلتا ہے اور مراد اڑتا ہے. مرید اللہ کی طرف چل کے چل جاتا ہے، اور جب مراد بن جاتا ہے تو اڑ کر جاتا ہے. سمجھے آپ، ہم جب یہاں سے چلے ایئرپورٹ کے لیے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم ممبئی جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہاں عبد القادر حمدانی کے گھر سے چلے، ہمارا ارادہ ہے، ہماری منزل بمبئی ہے، لیکن ہم چل رہے ہیں کہاں سے؟ عبد القادر حمدانی کے گھر سے. تو گھر سے نکلے تو پاؤں پاؤں پیدل چل کے آئے. کہاں تک چلے؟ جہاں کار کھڑی ہے. اب جب کار میں چلے تو اب یہ ہمارا پاؤں سے چلنا یہ رک گیا. اب ہم کار میں بیٹھے، اب کون چل رہا ہے؟ چل رہی ہے گاڑی، لیکن آپ بول رہے ہیں میں جا رہا ہوں، آپ تو بیٹھے ہوئے جا کہاں رہے ہیں؟ نہیں سمجھے ابھی، میں تو تمہارے یہاں چل کے آیا، آپ چلے نہیں، ویل چل رہا ہے، لیکن آپ بول رہے ہیں میں جا رہا ہوں، اس اسپیڈ سے میں آیا. آپ کی اسپیڈ کچھ نہیں تھی، جس کو وسیلہ بنایا تھا اسپیڈ اس کی تھی. آپ کو سمجھتے میں چل رہا ہوں، آپ نہیں چل رہے، جس پر بیٹھے ہیں وہ چل رہا. اب آپ کی منزل تھوڑا اب اور آگے بڑھ. جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو پھر آپ پلین میں بیٹھے، آپ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، میرے جانے کا ٹائم یہ ہے، میں فلاں وقت پہنچا. آپ بمبئی اس وقت نہیں پہنچے تھے، آپ پلین کا پلین پہنچا تھا، اور پلین کے وسیلے سے آپ پہنچے تھے. سمجھے آپ، آپ کا چلنا یقیناً ہے. آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں میں جا رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں، لیکن حقیقت آپ نہیں پہنچے ہیں، اور اتنی جلدی آپ پہنچ بھی نہیں سکتے. سمجھے، تو یہ جو چل رہا ہے ایئرپورٹ تک یہ مرید ہے، یہاں تک چلنا یہ مرید کی حیثیت ہے، اور جب پلین میں بیٹھ گئے تو مراد بن گئے. زمین پر چل رہے تھے تو مرید، اور جب زمین سے اڑے تو مراد. ایسے ہی جب مرید ہوتا ہے تو وہ پیر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور پیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف اڑ کر جاتا ہے. اور جب مرید سچا ہوتا ہے اور اس کو صحیح معنوں میں عقیدت کا ٹکٹ بھی مل جاتا ہے اور امیگریشن بھی ہو جاتا ہے، اس کو بورڈنگ کارڈ بھی مل جاتا ہے. یہ سارے کے سارے محمدی کاؤنٹر سے اس کو چیک اپ کر لیا جاتا ہے, تب اسے پلین میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے اور پھر وہ آنکھ بند کر چلتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ اطمینان والی جان چل اور اپنے رب کی طرف چل. تو وہ کیسے چلے گی؟ غوث پاک کا پلین ہے اسے لے جا رہا, غریب نواز کا پلین ہے اسے لے جا رہا. جب تک چل رہا ہے زمین پر سمجھو مرید ہے, اور جب ان اللہ والوں کی پوری عنایت ہو گئی, بورڈنگ بھی دے دیا, امیگریشن بھی کر دیا, پاسپورٹ بھی تمہارا چیک ہو گیا, کہیں کھوٹ نہیں نکلی, امیگریشن میں اگر پہنچا اور کہیں ڈاکومینٹس میں گڑبڑی ہے تو وہیں روک لیا جاتا ہے, ابھی اڑے گا نہیں, اب اس کو اڑا دیا جائے گا. اڑنے والا تو بالکل کلیئر کٹ ہوتا ہے, اور جو اڑا دیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اولیاء کرام کی طرف سے جب ایمان کا امیگریشن ہو تو عقیدہ صاف ہونا چاہیے اور عقیدت بھی صحیح ہونی چاہیے, جب ولایت کا بورڈنگ کارڈ ملے گا. جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد کرنا ہے, سمپل ورڈنگ, مرید وہ ہے جو چلتا ہے اور مراد ہوتا ہے جو اڑتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ بڑی آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے, اگر آپ سمجھ گئے تو بہت بڑا مسئلہ سمجھ گئے. اور پھر جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, مرید نور سے دیکھتا ہے اور مراد خدا کے ساتھ دیکھتا ہے. یہ بھی دو لفظ, مرید نور سے دیکھتا ہے اور مراد خدا کے ساتھ اللہ کے ساتھ دیکھتا ہے. اب اس کو بھی سمجھا دوں, ایگزامپل سے سمجھاؤں گا تو بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں. آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں کعبہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ٹی وی آن کریں, حاجی طواف کر رہا ہے, کعبہ سامنے ہے, حجر اسود نظر آتا ہے, مقام ابراہیم نظر آتا ہے. تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کعبے کو دیکھ رہے ہیں, تو دیکھنے کا انداز یہ ہے کہ آنکھ میں روشنی ہے. تو دو قسم کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے, ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل. آنکھ میں بھی روشنی ہو اور ٹی وی میں بھی الیکٹرک کی روشنی ہو, سٹی لائٹ کی کا نور ہو, جب یہ دو نور ہوتے ہیں تو آپ یہاں گھر سے بیٹھے بیٹھے کعبے کو دیکھ لیتے ہیں. اگر ٹی وی کا اسکرین بالکل صاف ستھرا ہے, اس میں سب نظر آتا ہے, لیکن آنکھوں کی روشنی غائب ہے, بلائنڈ ہے, اندھا ہے, تو کیا وہ دیکھ سکتا ہے؟ آنکھ تو اچھی ہے لیکن اسکرین ٹوٹ گیا ہے, تب بھی اس میں پکچر اور سین نہیں آئے گا. دو نور سلامت ہونا چاہیے, دو روشنی سلامت ہونی چاہیے, ایک اپنی ایک باہر کی. اسی طرح سے جو مرید ہوتا ہے اس میں دو نور ہونا چاہیے, ایک اس کے ایمان کا نور اور ایک اس کے پیر کی توجہ کا نور. جو پیر توجہ کرتا ہے اس سے بھی ریفلیکشن ہوتا ہے. یہ آنکھ جو ہے یہ تو پتلیوں میں نور پیدا کرتی ہے, اور پیر کی نظر دل کی آنکھ کو منور کرتا ہے. یہ دل کے اسکرین میں بھی جب جلوے محبوب نظر آتا ہے, اللہ کی تجلی ہوتی ہے, تو یہ بندہ اپنے نور ایمان سے رب کی تجلی دیکھتا ہے. یہ ہے مرید جو نور سے رب کی تجلی کو دیکھتا ہے, اور مراد وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ ایک صاحب اسکرین پر کعبے کو دیکھ رہے ہیں, اور ایک صاحب چل چلا کر محنت کر کے اور مکہ پہنچ کر کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کعبے کو دیکھ رہے ہیں. دونوں میں کچھ تو فرق ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کعبے کو، اور جو کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا ڈفرینس ہم دیکھ رہے ہیں. تو کعبہ کبھی ادھر سرک رہا ہے، کبھی ادھر سرک رہا ہے، لائٹ چلا گیا تو سین غائب ہو گیا ہے. لیکن جو کعبے کے پاس کھڑا ہے وہ کعبہ نہ کبھی ادھر سرکتا ہے نہ کبھی ادھر سرکتا ہے. یہ آدمی اپنا اینگل بدلتا ہے، ادھر سے آتا ہے تب بھی کعبہ نظر آتا ہے، ادھر سے آتا ہے تب بھی کعبہ نظر آتا ہے، ادھر سے آتا ہے تب بھی کعبہ نظر آتا ہے. جس طرف گھومے گا ہر پوائنٹ اور ہر اینگل میں اسے کعبہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن نور سے دیکھنے والا جو کعبے کو دیکھ رہا ہے ہر اینگل سے نظر نہیں آئے گا. ٹی وی کے سامنے ہے تو کعبہ نظر آ رہا، ٹی وی کے پیچھے چلا گیا تو رائٹ سائڈ چلا گیا، لیفٹ سائڈ چلا گیا، کعبہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ لیکن جو کعبے کے پاس کھڑا ہو کر کعبے کو دیکھ رہا ہے کبھی کعبہ اس کی نگاہ سے اوجھل ہی نہیں ہوتا ہے. چاہے وہ کتنا بھی گھومتا رہے طواف کرتا رہے گا، کعبہ اس کے سامنے ہی رہے گا. خدا کی قسم، جنید بغدادی فرماتے ہیں مرید کی حیثیت یہ ہے کہ صرف وہ نور سے رب کے جلوے کو دیکھتا ہے، اور جو مراد بن جاتا ہے، ولی کامل بن جاتا ہے، وہ صرف نور سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ خدا کے ساتھ کھڑا ہو کر خدا کو دیکھتا. اب خدا کا جلوہ ایک منٹ کے لیے بھی اس سے اوجھل نہیں ہوتا ہے. جیسے کعبہ اوجھل نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ رب کا جلوہ پوری کائنات میں ہے. جب وہ مراد بن جاتا ہے تو اگر گھر میں بھی ہوتا ہے تو رب کی کے جلوے کو دیکھتا رہتا ہے، بازار میں ہے تب بھی دیکھتا رہتا ہے، اپنے کاروبار میں ہے تب بھی دیکھتا رہتا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے جب بھی رب کو دیکھتا ہے، جمال رب کبھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو. یہ شان ہے مراد کی اور وہ شان ہے مرید کی. آج تو مرید ہونے کا بھی سلیقہ ہم کو نہیں معلوم، اور کہتے ہیں ہم مرید ہیں. ہاں ہو گئے مرید ضرور ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سچا مرید سب کو بنا دے. اگر سب صحیح معنوں میں مرید ہی بن جائیں، مراد ابھی ان کو مراد ہونے کی مراد تو بعد میں پوری ہوگی، پہلے مرید ہونے کی تو مراد پوری ہو جائے. اور جب پکا مرید ہو جاتا ہے تو اس کا یہ نفس مطمئنہ ہے، بڑا اس کو سکون ہوتا ہے. پھر اسی نفس مطمئنہ سے نور نکلتا ہے. جب وہ سچا مرید ہو جاتا ہے تو یہاں سے ایک نور نکلتا ہے، اور یہ نور کا عکس اور ریفلیکشن اس کے دل پر پڑتا ہے، جس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں. اور جب یہ نور لطیفہ قلب پر پڑتا ہے تو اس کے دل میں ایسی چمک ہوتی ہے، اور ایسی اس کے اندر وجدانی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا دل ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہے، چپ رہتا ہے لیکن اندر اس کا دل اللہ یا اللہ یا اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اور جب اور اس کا ذکر بڑھتا ہے تو سانسوں کے ذریعے اس کا ذکر سنائی دیتا ہے. وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، صرف سانس لیتا ہے تو سانس کہتی ہے اللہ اللہ اللہ. سامنے بیٹھنے والا اس کی سانس میں صرف اللہ اللہ سنتا ہے. یہ مرید کی کیفیات بدل رہی ہیں، اور جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نور رائٹ سائیڈ میں چلتا ہے، اور یہ رائٹ سائیڈ چھاتی کے دو انگل نیچے لطیفہ روح ہوتا ہے. ابھی یہ دل والا ہے، اب یہ روح کی طرف آئی، وہی روح جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. جب اس دل سے نور کا فوکس نکلتا ہے تو یہ روح کے اوپر اپنا اثر ڈالتا ہے. تو روح میں جتنی کثافت، جتنا میلا پن ہوتا ہے، وہ روح کی کثافت اور میلا پن دور ہو جاتا ہے. جس طرح سے ایک صاف آئینہ اگر اس کو کینڈل موم بتی پر اس طرح سے بار بار گھمایا جائے تو وہ مرر جو ہے کالا بن جائے گا, چراغ کا دھواں اور کاربن اس کو کالا کر دیں گے. اب اس میں چہرہ نظر نہیں آئے گا, آپ سامنے دیکھو گے تو ایک کالا وجود نظر آئے گا, آپ کا چہرہ اس میں نظر نہیں آئے گا. لیکن آپ اگر اس کو کسی کپڑے سے لے کر پوچھیں, پوچھتے چلے جائیں, پوچھتے چلے جائیں, صاف کلین کر دیں, وہ صاف ستھرا ہو جائے گا, پھر بھی اس پر کچھ مائل ہوگا تو آپ صابن لے کر برش لے کر کے تھوڑا اور اس کو گھس دیجئے تو پھر وہ اپنی اصلی حالت پر نظر آئے گا. ایسے ہی روح کو اللہ نے عالم نور سے پیدا کیا ہے, لیکن اس دنیا میں آ کر گناہوں کی سیاہی ہم نے اس پر ڈال دی ہے. یہ لطیفہ قلب کیا کرتا ہے کہ اپنی نورانیت سے روح کو صاف کرتا ہے, جب وہ صاف ہو جاتی ہے تو اس میں جلوے نظر آتی
ہیں.
اب وہ کتنے جلوے ہیں بولو گا تو لوگوں کو بامسر ہوگا, عالم ملکوت کے, عالم جبروت کے, عالم لاہوت کے, یہ سارے جلوے اس میں نظر آتے ہیں. اب اس کی تشریح اگر کروں تو بہت ٹائم لگے گا اور میرے جیسا کم علم آدمی اس کو سمجھا بھی نہیں سکتا, تو نہ میں صوفی ہوں, نہ پیر ہوں, نہ کوئی مولانا ہوں, لیکن ہے یہ ایسا چپٹر ہے کہ بہت اس میں لطف بھی آتا ہے اور اس کی گہرائی میں پہنچ کر بیٹھے بیٹھے وہ مرید بھی نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ جلوے اس کو نظر آنا. تو جب یہ روح صاف ہو جاتی ہے تو خدا کی قسم اس روح کی توانائی اور اس کی تمام طاقتیں کھل کر کے سامنے آ جاتی ہیں. اب جب روح طاقتور ہو گئی ہے تو اللہ اکبر, اس کی طاقت پھر وہاں سے کھلتی ہے اور کھل کر کے یہ آتی ہے لطیفہ خفی تک, نہیں میں نے وہ کہا لطیفہ سر, یہ سر یہاں پر, یہ قلب کی روشنی روح پر پڑتی ہے اور پھر روح کی روشنی یہ تمہارے سر, سر کہتے ہیں بھید کو, راز کو. کوئی بات جب سیکرٹ ہوتی ہے تو اس کو راز کہتے ہیں, جو دوسرے کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے ایک سیکرٹ پوائنٹ یہاں بنایا ہے جس کو کوئی کھول نہیں سکتا. جب روح نورانی ہو جاتی ہے تو یہ روح کا کام ہے کہ اس سیکرٹ پوائنٹ کو کھول دیا کرتا. اس میں اللہ کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں. یہ سیکرٹ جگہ جو ہے یہ اللہ کا راز ہوتا ہے. اللہ کا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے, اسی طرح وہ مرید جب اس کا وہ پوائنٹ کھلتا ہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے وہ عرش کے نیچے کی باتوں کو جاننے لگتا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے مکے اور مدینے میں کیا ہو رہا بیٹھنا جانتا ہے, قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے جان رہا ہے. اسی کا نام تو علم غیب ہے. سچا مرید ہوتا ہے تو غیب کے پردے اڑ جاتے ہیں. یہ اس کا لطیفہ سر پردہ ہٹ جاتا ہے. پھر جب یہاں سے لطیفہ سر اپنا جلوہ دکھاتا ہے تو ایک لطیفہ, ایک پوائنٹ یہاں ہے, اس کو لطیفہ خفی کہتے ہیں. یہ اس سیکرٹ لطیفے سے بھی زیادہ سیکرٹ ہوتا ہے. اب اس کو انگریزی میں کیا کہہ سکتے ہیں وہ آپ سمجھ گئے ہوں. جب یہاں پر وہ نور آتا ہے, نور ربانی, تو پھر اس کا گیٹ کھلتا ہے اور اس کے اندر سے تو وہ باتیں نکلتی ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا ہے. وہ فرشتوں کی حقیقت تو فرشتوں کی حقیقت ہے, اللہ کے 99 صفات کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے. اللہ جبار ہے تو کیوں ہے, اس کے اندر کتنے نور ہیں وہ سمجھ پاتا ہے. اللہ رزاق ہے تو کیوں ہے, رزاق میں کتنی تجلی ہے وہ اس کو سمجھتا ہے. جب یہ خفی لطیفہ خفی بیدار ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنا جلوہ لطیفہ اخفا کی طرف بھیجتا ہے. لطیفہ اخفا یہاں پر بیچ سر میں. پھر جب یہ کھل جاتا ہے
تو صرف اللہ کی صفت ہی نہیں جانتا, وہ اللہ کی ذات کو سمجھتا. یہ ہے معرفت حقیقت, یہ ہے مراد. یہ ابھی تک چلا ہے, یہ مرید تھا, اور جب اللہ تک پہنچ گیا تو اب وہ مراد بن جاتا ہے. تو ہم مرید بن کے آئے ہیں, مراد کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے کو اس طرح سے اپنے ماننے والوں کو سمجھایا. تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم مراد بن گئے, دعا کریں گے اللہ مراد بنا دے, ہماری مراد پوری ہو. پہلے سچے مرید بن جاؤ, اور مرید ہونے کے لیے سب سے پہلی محنت ہے لطیفہ نفس پر کنٹرول کرنا, اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا. یہاں جس نے کنٹرول کر لیا, سمجھو کہ اب اس کی منزل آسان ہوتی چلی جائے گی. تو یہ پہلی منزل یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں. غصہ آتا ہے تو کنٹرول کریں, کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو کنٹرول کریں, کوئی بری چیز کھانے کی اچھا اور خواہش ہوتی ہے تو اس پر ہم کنٹرول کریں, کسی سے لڑائی کی کا موقع آ جائے تو لڑائی کرنے کے بجائے ہم اس پر کنٹرول کریں. اس طرح سے جب کنٹرولنگ پاور ہم میں پیدا ہو جائے گا تو لطیفہ نفس کو ہم اپنے قابو میں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی مجلس میں ہمیں سب سے پہلے اپنے نفس پر قابو کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, اور اس کے لیے پیر کامل کی ضرورت پڑتی ہے. تنہا آپ نہیں کر سکتے, کہ پیر کامل کا ہاتھ مل جائے تو منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم کو گمراہوں سے بچائے, اور اہل سنت کے علماء اور مشائخ سے عقیدت پیدا کرے, اور ان کی صحبتوں میں رہ کر کے ان کی باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. وما علینا.